درب بلا کو صدیاں گزری آج
السلام علی رسول اللہ و آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة أنا فرقك وابن فرقتك وصبتك في الخلف الذي خلفت على أمتك فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وزيئوني وأنهم لم يحفظوني وهذا شكواي إليك حتى ألقاك. درود پڑھیے محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں جاری رہے, ایسے موقعوں پہ پڑھنا بہت ہی سخت ہوتا ہے, خصوصاً اس بندہ حقیر کے لیے جو بزرگواری شاہ صاحب نے فرمائی اور ایک ادنا سے طالب علم کے بارے میں یہ خیالات بیان فرمائے, ان کی اس نظام و بزرگواری ہے. اور اسی طرح محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے, میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بس ایک ادنا سا اسلام کا طالب علم ہوں اور آپ مومنین کا معمولی سا خدمت گزار ہوں, اس کے علاوہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے, اپنے دین کی معرفت عطا فرمائے, اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے, اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور بعد از موت ان اولیاء کی شفاعت عطا فرمائے. جب تک زندہ ہیں قرآن و عطرت سے تمسک رہے, اور جب مر جائیں تو قرآن و عطرت کے ساتھ محشور ہوں انشاءاللہ. آپ کی خدمت میں وحدت پیغام کربلا کے عنوان سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا سفر مدینہ تا کربلا میں تیسرا خطبہ سرنامہ سخن قرار دیا. وہ سفر جو ہم چاہتے ہیں کاروان حسینی میں شامل ہو کر مدینہ سے کربلا تک ہم بھی سفر طے کریں, جس طرح اس وقت فراوان لوگ مکہ سے امام کے ساتھ روانہ ہوئے, لیکن اپنے اپنے مقدر اور اپنی ظرفیت کے مطابق اس سفر کو کچھ آخر تک لے گئے, کچھ راستے میں ہی چھوڑ گئے. مدینے سے کربلا کا سفر جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ صلہ عام ہے, یہ صدا عام ہے. میں گزشتہ ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم مجالس میں حاضر ہوتے ہیں, اپنے گھر میں جہاں بھی ہوں, خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بیت کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور جب ہم متوسل ہوتے ہیں اہل بیت کے ذریعے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں, تو خدا ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا جو دعائیں اہل بیت کے وسیلے سے مانگی جائیں, اس لیے کہ اہل بیت کا مقام بارگاہ خدا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اہل بیت کے نام پہ طلب کی جائے اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس نام کو, اس چیز کو رد کر دے. ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے اہل بیت کے طفیل, سید الشہداء کے طفیل سبھی کچھ مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں، نصرت مانگتے ہیں، اور اہل بیت ہماری نصرت کرتے بھی ہیں، اور بارگاہ خدا میں ہمارے لیے وسیلہ بھی بنتے ہیں، ذریعہ اور واسطہ بھی بنتے ہیں. اس صورت میں ہم ہو جاتے ہیں منصور اہل بیت. ناصر اس کو کہتے ہیں جو مدد کرنے والا ہو، منصور اسے کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے. رازق رزق دینے والے کو کہتے ہیں، مرزوق رزق پانے والے کو کہتے ہیں. اسی طرح سے ناصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اور منصور جس کی مدد کی جائے اسے کہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت و تمام اولیاء خدا اگر ان سے نصرت مانگی جائے وہ نصرت کرتے ہیں، اور وہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار پاتے ہیں. وہ تو ناصر بن جاتے ہیں ہمارے لیے بارگاہ خدا میں، لیکن ہم ان کے منصور قرار پاتے ہیں. لیکن جو کچھ اہل بیت کو چاہیے، جو کچھ اہل بیت طلب کرتے ہیں، جس کی انتظار میں اہل بیت موجود ہیں، وہ خصوصاً کربلا میں سید الشہداء، سید الشہداء کو منصور نہیں بلکہ ناصر چاہیے. صدا استغاثہ سنتے رہے ہیں ہم کہ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں وقت آخر جو استغاثہ بلند کیا، حال من ناصر ینصرنا، یہ نہیں فرمایا حل من منصور ننصرہ، کوئی ایسا منصور ہے جس کی ہم مدد کریں، بلکہ یہ فرمایا کہ کوئی ایسا ناصر ہے جو ہماری مدد کرے. آ کر ظاہر ہے سید الشہداء کو نصرت، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، چونکہ وہ خدا کے وسیلے ہیں، وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ وسیلے ہیں. کائنات تک جو کچھ فیض اور رحمت پہنچتی ہے ان کے طفیل پہنچتی ہے. ہم جو قائل ہیں امامت کے، ولایت کے قائل ہیں، تو امامت و ولایت اتنی سادہ اور سرسری سی بات نہیں ہے. امامت کے قائل ہیں ہم، امام کس لیے چاہیے؟ امام انسانوں کی ہدایت کے لیے چاہیے. نہ صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے چاہیے، بلکہ امام عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان رابطے کے لیے بھی چاہیے. اگر امام نہ ہو یہ رابطہ برقرار نہیں رہ سکتا. خود معصوم کا فرمان ہے، لولا الحجۃ لساقت الارض باہلہا، اگر خدا کی طرف سے مقرر کردہ حجت نہ ہو زمین اپنے باشندوں سمیت نابود ہو جائے گی. حجت خدا و معصوم و ولی حق، اس کا کام فقط لوگوں کی ہدایت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام اس کائنات کے اندر عالم ملک و ملکوت کے درمیان رابطہ بھی برقرار کرنا ہے. اس کے طفیل خداوند تبارک و تعالی اس عالم کا نظم برقرار کرتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں قطب عالم ہے. معصوم و ولی خدا کہا جاتا ہے قطب عالم ہے. قطب اس چیز کو کہتے ہیں جس کے گرد سب کچھ گھومتا ہو. امیر المومنین خطبہ شکشکیہ میں فرماتے ہیں، لقد تقمص فلان وهو يعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، کہ لوگوں نے وہ لبادہ جو خدا نے میرے لیے بنایا تھا دوسروں نے اوڑھ لیا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا مقام اس عالم کے درمیان وہی ہے جو پنچکی کے اس گھومتے ہوئے پارٹ کے درمیان اس محور و قطب کا ہوتا ہے، کہ جس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے. یعنی حضرت یہ بیان فرمانا چاہتے تھے کہ میں ولی خدا ہوں، کبھی بھی میرے محور سے ہٹ کر کہیں اور نہ جانا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، نابود ہو جاؤ گے. اور نہ صرف تم نابود ہو جاؤ گے بلکہ یہ عالم نابود ہو جائے گا. بس ولی خدا و حجت خدا بہت عمیق معموریت خداوند تبارک تعالی نے حجت الہی کی مقرر کی ہے. لیکن یہی حجت خدا کربلا میں آ کر، یہی جن کو خدا، جن کے طفیل خدا سب کو رزق دیتا ہے، جن کے طفیل خدا سب کو رحمت عطا کرتا ہے، جن کے نام پر پروردگار نے اپنے فیض کے دروازے سب پر کھول رکھے ہیں، اپنی رحمت کے در سب پر کھول رکھے ہیں. یہی حجت خدا کربلا میں آ کر لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں, حل میں ناصرن ینصرنا, کون ہے جو ہماری مدد کرے. اے ہمارے طفیل رزق پانے والو, اے ہمارے طفیل رحمت حاصل کرنے والو, اے ہمارے وسیلے سے مغفرت پانے والو, اے ہمارے وسیلے سے بہشت تک پہنچنے والو, نجات پانے والو, او آج ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں. اور یہ صرف حجت خدا ہی نہیں بلکہ خود خدا بھی انسانوں سے مدد مانگ رہا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. گزشتہ سال پاکستان ہی کے ایک شہر میں عشرہ مجالس کا موضوع تھا کربلا کے قرآنی اصول. کربلا کی جڑیں قرآن میں ہیں. کربلا قرآن کے مطابق, قرآنی اصولوں کے مطابق ایک جنگ تھی لڑی گئی, ایک قیام تھا جو انجام پایا, ایک مبارزہ تھا جو وقوع پذیر ہوا. عترت و قرآن دونوں کربلا کے اندر ایک ساتھ نظر آئے ہمیں. صدا استغاثہ جو سید الشہداء نے بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, تو اس سید الشہداء سے پہلے رب حسین نے استغاثہ بلند کیا, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہماری کس مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ جو خالق بھی ہے, اللہ جو رب بھی ہے, اللہ جو قادر بھی ہے, اللہ جو غنی بھی ہے, غنی عن العالمین, جو بے نیاز ذات ہے, جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت ہے, نہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے, نہ اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے, نہ اسے ہماری مجالس کی ضرورت ہے, نہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے, نہ ہمارے صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے. وہ غنی عن العالمین ہے. وہ ذات غنی کیا کہہ رہی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس غنی کو کیا ضرورت پڑ گئی انسانوں کی کہ وہ مدد مانگ رہا ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہماری, بلکہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ایک نظام مقرر کیا, دین اتارا. وہ دین کبھی انسانوں کی غفلت کا شکار ہو کر خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ نے دین بنایا, دین کے نگہبان بنائے, دین بنایا, دین کے محافظ بنائے. ان محافظوں کا کام اپنی ذمہ داری انجام دینا اور دین خدا کو بچانا ہے. لیکن بعض اوقات بعض محافظ دین, بعض ناصر دین غفلت برتے اپنی ذمہ داری سے, اور ان کی غفلت سے دشمن دین کی جانب سے دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ دین جو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا یہ خطرے میں پڑ گیا ہے, تو اس دین کی اگر تم مدد کرو گویا تم نے خدا کی مدد کی ہے. جو بہت اعلیٰ کام ہے اللہ نے انہیں اپنی طرف نسبت دی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اعلان عمومی ہے, کون ہے جو اللہ کو قرض دے. قرآن پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ, درود پڑھیے محمد علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز میں درود پڑھیے محمد والے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو قرض الحسنہ دے, اللہ کو قرض دے. کون اللہ؟ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, جس نے ہمیں ہستی دی, جس نے ہمیں وجود دیا, جس نے ہمیں خلقت دی, جس نے ہمیں انسان بنایا, جس نے ہمیں مال بنایا, جس نے ہمارے لیے زمین بنائی, جس نے ہماری ضرورت کی چیزیں زمین کے اندر اگائیں. اب وہی ذات کہہ رہی ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے. ذات خدا تو محتاج نہیں ہے کسی کی, ذات خدا غنی ہے. لیکن قرض دینا ایک مومن کا دوسرے مومن کو, ایک محتاج کو جو مخلوق خدا ہے اور عبد خدا ہے, خدا کے محتاج بندے کو قرض دینے کی اہمیت اتنی ہے کہ خدا نے فرمایا یہ تم میرے بندے کو نہیں گویا مجھے قرض دے رہے ہو. روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے قرض دینا زیادہ افضل ہے, البتہ سود پہ نا, صرف مومن کی مدد کے لیے نہ, سود پہ قرض دینا جو بینک دیتا ہے اس میں فضیلت نہیں ہے بلکہ وہ جائز نہیں ہے. اگر اس میں سود ہو, ربا ہو, شرعی لحاظ سے خدا کی طرف سے جائز نہیں ہے. قرض دیں آپ بغیر سود کے دیں, مومن اپنی ضرورت پوری کر لے. کیوں صدقے سے قرض افضل ہے؟ اس لیے کہ صدقے میں مومن کی آبرو چلی جاتی ہے, قرض میں اس کی آبرو محفوظ ہوتی ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ مومن کی مدد بھی کرو لیکن ایسی مدد نہ کرو کہ اس کا شرف زائل ہو جائے, اس کی عزت زائل ہو جائے. مومن کی عزت و کرامت خدا کو زیادہ عزیز ہے اس پیسے سے جو مومن کو دیا جاتا ہے. بعض کام اتنے اہمیت ہوتی ہے ان کی کہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی. نصرت دین کرنا, اولیاء خدا کی مدد کرنا, ولی خدا بھی جب مدد مانگتا ہے تو یہ نہیں کہتا میرے گھر میں کچھ نہیں پکانے کے لیے مجھے دے دو, میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو, میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں مجھے پہننے کے لیے کچھ دے دو. بلکہ ولی خدا بھی جب مدد مانگتا ہے تو کہاں مدد مانگتا ہے؟ رائے خدا میں مدد مانگتا ہے. حضرت عیسیٰ کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا, عیسیٰ کو قرآن نے کچھ اور نبی پیش کیا, مسیحیت نے کچھ اور شکل عیسیٰ کی بنا دی. مسیحیت نے, یعنی علماء مسیحیت نے اور مبلغین مسیحیت نے عیسیٰ کو ایک لا تعلق نبی, ایک بے حس نبی, ایک گوشہ نشین نبی, خانقاہی نبی کہ جو فقط اپنی ذات کے اندر مگن رہتا ہے, اپنی بہشت کی فکر میں ہے اور اس کو معاشرے سے کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی بھوکا ہے تو اسے بھوکا رہنے دو, کوئی ننگا ہے تو اسے ننگا رہنے دو, کوئی اگر ظلم میں پس رہا ہے تو اسے پسنے دو. موسیٰ فقط اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی تہذیب نفس میں لگے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا کہ نہ, ہم نے کوئی ایسا بے حس نبی نہیں بنایا. ہم نے جو نبی بنائے ہیں ان کو احساس دے کے پیدا کیا ہے, جو نبی بنائے اس کو درد دے کے پیدا کیا ہے. خدا نے جو بھی نبی بنایا پہلے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے, ہم نے انبیاء کو هو الذي بعث في الاميين رسولا, وہ ذات جس نے امیین کے اندر رسول کو مبعوث کیا ہے. مبعوث کرنے کے معنی اردو میں غالباً یہ استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر, یعنی ہم نے بھیجا ہے, ہم نے روانہ کیا ہے. مبعوث کرنا روانہ کرنے کو نہیں کہتے. بعثت معارف دینی اور قرآنی میں ایک بڑی اہم چیز ہے. بعثت کا مطلب مبعوث کرنا, یعنی ہم نے اس کو اکسایا ہے. بس ابھارنے کو کہتے ہیں, اٹھانے کو کہتے ہیں, بڑکانے کو کہتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ کام کرتے ہیں, کسی آدمی کو کسی باتیں ماں کی سنتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, جوتا اٹھا کے بیوی کو دے مارتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑکانا. ٹھنڈا آدمی ہے, ٹھیک ٹھاک ٹھنڈے دماغ سے بیٹھا ہوا تھا, آ کر کسی نے اس کو بڑکا دیا, غصہ دلانا, تیش دلانا, اس کو کہتے ہیں بڑکانا. ایک مومن آیا یہاں پر, آ کے بیٹھا, کسی نے اس کے کان میں پڑھ دیا کہ تو پتہ ہے تجھے فلاں تیرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. وہ تو کہہ رہا تھا یہ تو نرا بدھو ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک ٹھاک ہنستا مسکرا رہا, ایک دم لٹک جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, بڑک جاتا ہے, اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں. اب 10 آدمی بھی اس کو بالکل کنٹرول کرتے ہیں, وہ قابو میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ اس کا غضب جو ٹھنڈا تھا انہوں نے بھڑکا دیا, غضب انہوں نے بھڑکا دیا, اور بڑھکے ہوئے غضب کو کوئی روک نہیں سکتا. خداوند نے بھی اپنے انبیاء بھڑکا کے بھیجے ہیں, ابھار کے بھیجے ہیں, اکسا کے بھیجے ہیں, لیکن انبیاء کا غضب نہیں بھڑکایا خدا نے, نہ غضب بھڑکا کے بھیجا, بلکہ کیا چیز بھڑکا کے بھیجی؟ انبیاء کا دل ابھارا, انبیاء کے دل کو اکسایا, انبیاء کے دل کو بھڑکا کے بھیجا, انبیاء کی روح اور نفس کو بھڑکا کے بھیجا. کس چیز سے بھڑکایا؟ درد انسانیت, درد بشریت, درد مظلومیت, درد حق اور درد دین اتنا بھرا انبیاء کے اندر کہ اب یہ نبی کبھی ٹک کے بیٹھے گا نہیں. اگر اگر ساری دنیا بھی اگر ساری دنیا بھی مل کر اب اس کا راستہ روکے, یہ نبی بیٹھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کہ جس کو انسان بڑکا دے اسے کوئی روکنا مشکل ہو جاتا ہے, تو جس کو اللہ بڑکا دے. اللہ کس سے بڑکاتا ہے؟ اللہ اپنے نور سے بڑکاتا ہے, اللہ اپنے علم سے بڑکاتا ہے, اللہ اپنی معرفت سے بڑکاتا ہے. اپنی معرفت اس کو دے دیتا ہے, اپنا نور اس کو دے دیتا ہے, اپنی ہدایت اس کو دے دیتا ہے. اور یہ جب آتا ہے بشریت کو گمراہ اور جاہل دیکھتا ہے, اس نبی سے آرام اور چین چھن جاتا ہے, چین سے نہیں بیٹھتا. بعض لوگ ہوتے ہیں ہم حیران رہتے ہیں, جی یہ آدمی ہے, پڑھا لکھا ہے, یہ کچھ کرتا نہیں ہے. اس لیے کہ علم انسان کو بھڑکاتا نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا, درس سکھلاتا ہے, درد بھڑکاتا ہے. مریض ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے, اور مریض سے زیادہ علم درد کا ڈاکٹر کو ہوتا ہے. درد ہے مریض کے جسم میں, لیکن درد کو سمجھتا ڈاکٹر ہے. چونکہ ڈاکٹر نے اس بیماری کا درس پڑا ہوا ہے اور مریض کے اندر اس بیماری کا درد ہے. کبھی بھی کسی ڈاکٹر کو ہائے ہائے کرتے نہیں دیکھا گیا. کیوں ہائے ہائے نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہائے ہائے وہ کرتا ہے جس کے اندر درد ہوتا ہے. یہ مریض ہائے ہائے کر رہا ہے, ڈاکٹر نے درس بہت پڑا ہوا ہے, لیکن ہائے ہائے نہیں نکلتی اس کے منہ سے. یہ جو نبی ہائے ہائے کرتا ہے, ہائے لوگ گمراہ ہو گئے, ہائے لوگ مظلوم ہو گئے, تو یہ کیوں ہائے ہائے کرتا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے سارا درد اٹھا کے نبی کے جگر میں بھر دیا. خنجر چبے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ حکمران, علماء, سرکار, سرکاری دربار, درباری ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تجھ کو پرائی کیا پڑھی, اپنی نبیڑ تو. یہ دین نہیں ہے, یہ کربلا نہیں ہے, یہ حسینیت نہیں ہے. تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو. وہ انسان ہی نہیں ہے جسے پرائی کچھ نہ پڑی ہوئی ہو, جو صرف اپنی نبیڑتا ہو.
رسول اسلام فرماتے ہیں یہ انسان نہیں ہے. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. جو انسان دن کا آغاز کرے اور اس پورے دن مسلمانوں کے امور میں کوئی اقدام نہ کرے وہ مسلمان نہیں.
اب تو ہے نا کہ بعض اوقات کہتے ہیں تو مان نہ مان میں تیرا ہی مہمان. میزبان قبول ہی نہیں کرتا, مہمان چوکی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کھانا آئے گا, ابھی مہمان حاضر ہی نہیں ہے آپ کو, میزبان حاضر ہی نہیں ہے قبول کرنے کے لیے. یہ چار چار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کھانا آئے گا. قدیم میں طریقہ ہوتا تھا نا, آج کل تو پلیٹیں ہاتھ میں رکھ کے اور کھاتے ہیں نا, لیکن قدیم میں ذرا ادب سے کھاتے تھے, چار چار ہو کر بیٹھ جاتے تھے بیچ میں. بعض علاقوں میں ہیں ابھی, یہاں بھی معلوم نہیں ہے یا نہیں, چار چار ہو بیٹھتے تھے. وہ کہتے ہیں میزبان قبول ہی نہیں کرتا, یہ چار چار ہو کر بیٹھ گئے ہیں. خب ہم بہشت کے لیے چار چار ہو کر جنت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے, چار چار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنتی ڈشیں آنے والی ہیں. رسول اسلام کہتا ہے جنت تو دور کی بات ہے, تو مسلمان ہی نہیں ہو. مسلمان کیسے بنتا ہے؟ فرمایا مسلمان اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل میں اسلام اور مسلمین کا درد موجود ہو. خداوند تعالیٰ نے بھڑکا کے بھیجا انبیاء کو, اکسا کے بھیجا انبیاء کو, اور یہ نبی اب چین سے نہیں بیٹھتا. اس کو پتھر مارو یہ چین سے نہیں بیٹھتا, اس کو دھمکی دو یہ چین سے نہیں بیٹھتا, اس کو شیب ابی طالب میں بھوکا بند کر دو یہ چین سے نہیں بیٹھتا, سارے گروہ مل کے اس کے قتل کا منصوبہ بنا دو یہ چین سے نہیں بیٹھتا, اسے اتنے پتھر مارو اس کا جوتا لوہان ہو جائے بھر جائے خون سے یہ چین سے نہیں بیٹھتا, اس کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکو یہ چین سے نہیں بیٹھتا, اسے ملامتیں کرو یہ چین سے نہیں بیٹھتا, اسے شاعر کہو یہ چین سے نہیں بیٹھتا, اسے دیوانہ مجنون کہو یہ چین سے نہیں بیٹھتا. اس لیے کہ جس کو خدا نے بھڑکا دیا ہو اسے دشمن خدا ٹھنڈا نہیں کر سکتا. اسے کون روک سکتا ہے؟ جو اللہ جس کو اکسا دے, اللہ جس کو بھڑکا دے. خدا نے انبیاء کو بھیجا, ہدایت کے لیے بھیجا, ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. بشر کو کہا جو ہدایت ہم لے کر آئے اسے ہم سے لے لو, لیکن یہ دین بعض اوقات محافظین دین کی غفلت ہو جاتی ہے. اسے آئے دن چوریاں ہوتی ہیں, چوریاں چوروں کی ذہانت سے کم اور مالکوں کی غفلت کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں. اکثر یہ جو واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے واقعات, یہ دہشت گردوں کی مہارت کا اس میں کم حصہ ہوتا ہے, دہشت گردی کے شکار لوگوں کی غفلت کا اس میں زیادہ حصہ ہوتا ہے. حقیقت ہے, یہ ماننی چاہیے ہمیں. اتنے کچھ آلات خراب ہوں, پٹے ہوئے ہوں, سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی توجہ جن مسائل کی طرف ہونی چاہیے نہیں ہوتی. انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے. عقل بھی یہی کہتی ہے, دین بھی یہی کہتا ہے. غفلتوں کی وجہ سے بعض اوقات دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. انبیاء کی متاع دین ہے, آئمہ کی متاع دین ہے, ان کو خدا نے بنایا, بڑکایا, اکسایا, نورانی کیا, درد دین ان کے دل میں ڈالا تاکہ بشریت کو جا کر ہدایت کریں. قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ توبہ کے آخری آیات میں کہ یہ رسول کون ہے. اس رسول یہ کڑتا رہتا ہے, جب کسی گمراہ کو دیکھتا ہے یہ رسول کڑتا رہتا ہے کہ اے پروردگار میرے ہوتے ہوئے یہ گمراہ کیوں ہے, ہادی کے ہوتے ہوئے یہ گمراہ کیوں ہے. سب سے بڑا درد رسول کا یہ ہوتا تھا جب کسی گمراہ کو دیکھ لیتے تھے. خداوند نے فرمایا رسول آپ تو اپنے نفس کو ان کی وجہ سے ہلاک کر رہے ہیں, لعلک باخع نفسک, ان قریب آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے. ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہمیں آج اکسایا جاتا ہے, ازار وعدے دیے جاتے ہیں, دلیلیں دی جاتی ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں جا کر کسی کو ایک تبلیغ کریں.
اور تبلیغ بھی نہیں کرتے، جب ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں مومنین ہو غیر مومنین ہو سب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور دیکھ دیکھ کے اگر کوئی مجمع میں داڑھی والا بیٹھا ہوا ہو تو ایک آدھ تبلیغی جملہ زبان سے نکل جاتا ہے، ورنہ اگر کوئی مونچھوں والا بیٹھا ہوا ہو تو پھر تبلیغ زبان پر نہیں آتا۔ پیغمبر ایسے نہیں تھے، پیغمبر جہاں بھی ابو جہل کو دیکھتے تھے پیغمبر اکرم کا دل کوڑتا تھا کہ خدایا اس کی شکل تو انسانوں جیسی بنائی ہے، اس کی روح بھی انسانوں جیسی بنا دے۔ افسوس کرنا چاہیے، بعض لوگ قابل رحم ہیں، گمراہ قابل رحم ہیں، ان پر رحم کھانا چاہیے، جاہلوں پہ رحم کھانا چاہیے۔ ہمیں جاہل دیکھ کر تیش آ جاتا ہے، نہ، جاہل قابل رحم ہے، اس پہ رحم کھانا چاہیے۔ یہ دین کبھی لوگوں کی غفلت سے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ انبیاء اسی دین کی حفاظت کے لیے آئے، آئمہ اسی دین کی حفاظت کے لیے آئے۔ جب امام نصرت طلب کرتا ہے، جب نبی نصرت طلب کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے طلب نہیں کرتا، کسی سے آٹا اور گھی اور چاول نہیں مانگتا، بلکہ جب بھی نصرت مانگتا ہے دین خدا کے لیے مانگتا ہے۔ عیسیٰ نبی کے زمانے میں جب خدا نے عیسیٰ کو مبعوث کیا، عیسیٰ وہ نبی نہیں ہے جو عیسائیوں نے پیش کیا ہے، اس سے تھوڑی سی عبرت بھی لینی چاہیے۔ عیسیٰ وہ نبی نہیں ہے جو عیسائیوں نے پیش کیا ہے، اور حسین وہ مولا نہیں ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، حسین وہ مولا ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ ہمیں اس حسین تک پہنچنا ہے۔ خطیبوں کا حسین اور ہے، ذاکروں کا حسین اور ہے، ماتمیوں کا حسین اور ہے، اور خدا کا حسین اور ہے۔ ہمیں خدا کے حسین تک جانا ہے، ہمیں زہرا کے حسین تک جانا ہے، ہمیں زینب کے حسین تک جانا ہے، وہ حسین کچھ اور ہے۔ ایک بزرگ عالم پاکستان کے بیمار بھی ہیں، خدا انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے، سب بیماروں کو خدا انشاءاللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ کاروان زیارت لے جایا کرتے تھے، کربلا میں ان کا جانا ہوا، ایک سفر میں انہوں نے اس ناچیز کو، حقیر سے طالب علم کو، مجھے بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، توفیق ہوئی، میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا عراق کی زیارات کے لیے، اور بڑے ادب سے زیارات کرواتے تھے، خدا انہیں انشاءاللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ زیارات کروائی انہوں نے، جگہ جگہ جا کر سارے حرم دکھائے، سارے زیارتیں کروائیں، زریوں پہ لے گئے۔ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ آپ سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے۔ ان زیارات پہ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو جائیں گے انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ہر مقبرے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مقبرہ کب بنا، کس نے بنایا، یہ دیوار کس نے بنائی، یہ گنبد کس نے بنایا، یہ منارہ کس نے بنایا، یہ ٹائلیں کس نے لگائی، یہ سونا کس نے لگایا، یہ دروازہ کس نے ہدیہ کیا۔ مختلف لوگوں نے، جیسے ابھی سامرا کا گنبد جو شہید ہو گیا، اس کی تیاری کے لیے لوگ مختلف چندہ کر رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد وہ تعمیر ہو جائے۔ اسی طرح کربلا میں بھی اکثر یہ جو مزار ہیں بنے ہوئے، یہ شہنشاہوں نے بنائے ہیں، شاہوں نے بنائے، ایرانی شاہوں نے، شہنشاہوں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں، لیکن بڑا حصہ اس کے اندر شہنشاہوں کا ہے، پہلوی شہنشاہ اور اس سے پہلے قاچاری شہنشاہ اور اس سے بھی پہلے صفوی شہنشاہ شاہ تھے ان لوگوں، جس طرح شاہی مسجدیں ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں، تو شاہی مسجدیں کس نے بنائی ہیں؟ سادات نے نہیں بنائی ہیں، یہ تو ایسے اپنے ساتھ شاہ صاحب لکھ لیتے ہیں سادات، شاہ یعنی جو حکمران تھے، مغل حکمران، انہوں نے، وہ سید نہیں تھے لیکن شاہ بنے ہوئے تھے، وہ سادات نے بھی ان سے شاہ ہونا سیکھ لیا کہ وہ تم شاہ بن سکتے ہو تو ہم بھی شاہ ہیں، ہم بھی، لہذا وہ شاہ تھے۔ ابھی کوئی آدمی سفر کر رہا تھا، یہاں لکھا ہوا ہے آپ کے لاہور کے قریب کالا شاہ کاکو، انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی مغل بادشاہ تھا، مسجد جی کالا شاہ کاکو، وہ شاہ صفت آتی ہے نا کالے کے لیے، تاکید کا لفظ ہے نا، کسی چیز کو کہنا ہو یہ بہت کالا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کالا شاہ ہے، یعنی بہت کالا ہے۔ اب وہ کس طرح سے شاہ تھے،
کالک کی وجہ سے شاہ تھے یا کس وجہ سے شاہ تھے، برکہ کالے شاہ تھے، وہ بھی شاہوں نے بنائی وہ مقبرے، برکہ اچھی نیت سے بنائے، لیکن بنائے شاہوں نے ہیں، انہوں نے ہمیں سارا دکھایا، وہ تختیاں بھی پڑھی، وہ دیکھا یہ فلاں شہنشاہ کے زمانے میں بنا، یہ فلاں شہنشاہ کے زمانے میں بنا. جب ساری زیارات کر کے فارغ ہوئے، میں ان بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا ایک طالب علمانہ گزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ ہمیں زیارات کے لیے لے کر آئے، بڑی اچھی زیارات کروائیں، شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن اے بزرگوار میں تو آپ نے مجھے وہ کربلا بتا دی جو شہوں نے بنائی تھی، میں تو آیا تھا حسین ابن علی کی کربلا دیکھنے کے لیے، میں تو آیا تھا حسین ابن علی نے جو کربلا برپا کی، ذرا وہ بھی دکھا دیں. رونے لگے اور خود ان کا کہنا ہے میں جب بھی جاتا ہوں کربلا تیرا یہ جملہ یاد آتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ خدایا ہمیں وہ کربلا دکھا جو حسین ابن علی نے برپا کی تھی. شہوں کی کربلا اور ہے، حسین کی کربلا اور ہے. ہر ایک کا حسین بھی الگ ہے. مولانا روم نے ایک خوبصورت شعر لکھا مثنوی میں، ان کے آغاز میں ہی ہے مثنوی میں، ہر کسی بزن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من. سادہ سی فارسی ہے، جس کو اردو آتی ہے وہ فارسی اتنی سمجھ لیتا ہے. ہر کسی بزن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من. یعنی خدا کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی میرے عارف بنے بیٹھے ہیں، یہ بھی عارف خدا، یہ بھی عارف باللہ، یہ بھی عارف باللہ، یہ سب کے سب اپنے گمان کے مطابق مجھے سمجھتے ہیں، لیکن میرے اندر کا راز کسی نے آج تک کشف نہیں کیا. ہر کسی وزن نے خود شد یار من، ہر ایک نے مجھے وہ سمجھا ہوا ہے جو اس کا گمان کہہ رہا ہے، اس کو اپنے گمان کے اندر اس نے میری ایک تصویر بنا رکھی ہے، لیکن میں وہ نہیں ہوں جو اس نے مجھے گمان کر رکھا ہے، میں وہ ہوں جو میری ذات کے اندر پنہان ہے. اور اسی راز کو کشف کرنے کے لیے میں نے سارا عالم خلق کیا. سارا عالم میں نے خلق کیا، کس لیے خلق کیا؟ یہ سارا عالم میں نے کس لیے خلق کیا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں نے اس لیے، میں کنز مخفی تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ سارے عالم کی بساط بچائی تاکہ پہچانا جا سکوں، تاکہ لوگ مجھے پہچان سکیں، اس لیے میں نے سب کو پیدا کیا. لیکن اب جب کہ آئے خدا کو پہچاننے کے لیے، بجائے خدا کو پہچاننے کے خدا کی تصویریں بنا دی. آپ ایران عراق جاتے ہوں گے، وہاں سے زائرین لے کر آتے ہیں تحفہ، بسا اوقات اولیاء اللہ کی اور معصومین کی تصویریں بنی ہوئی لے آتے ہیں، یہاں بھی دیکھی جاتی ہیں، دیکھی ہوئی نا آپ نے، بنی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ معصومین کا حلیا، معصومین کا چہرہ، معصومین کے خد و خال ایسے ہی تھے جیسے اس تصویر میں ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تھے معصومین؟ خوب یہ کسی مصور نے کیا بنایا؟ اس مصور نے اپنے ذہن میں معصوم کا حلیا تصور کیا، اپنے گمان میں اس نے معصوم کو یوں تصور کیا اور تصور کر کے اس کی تصویر بنا دی. تو معصوم اس کو کیا کہہ رہے ہیں مصور کو؟ ہر کسی بزن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من. اے میری تصویر بنانے والے، یہ میری تصویر نہیں، یہ تو نے اپنے گمان کی تصویر بنائی ہے، یہ تو نے اپنی گمان کی تصویر بنائی ہے، اور میں تیرے گمان کی طرح نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں. عیسیٰ خدا نے کچھ اور بنایا، مسیحیوں نے کچھ اور، مسیحیت کا عیسیٰ کچھ اور ہے، اللہ کا عیسیٰ کچھ اور ہے.
مسیحیت کا عیسیٰ بے حس ہے، مسیحیت کا عیسیٰ لا تعلق ہے، مسیحیت کا عیسیٰ فقط خانقاہ میں ہے، مسیحیت کا عیسیٰ وہ ہے جو مظلوم قبول کرتا ہے، ستم پذیر ہے، لیکن اللہ کا عیسیٰ مبارز ہے، اللہ کا عیسیٰ مجاہد ہے، اللہ کا عیسیٰ درد مند ہے، اللہ کا عیسیٰ احساس و شعور رکھنے والا ہے، اللہ کا عیسیٰ وہ بڑکایا ہوا نبی ہے جو ظلم و ستم پہ چپ کے ساتھ کے نہیں بیٹھ جاتا. سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیے خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے اپنے معاشرے کے اندر کفر و شرک کو محسوس کر لیا کہ کفر اتنا پھیل گیا ہے کہ محسوس ہونے لگا، شرک اتنا پھیل گیا کہ محسوس ہونے لگا، تو یہی نبی جس کو مسیحیت نے کہا، جسے خبر ہی نہیں ہوتی تھی اپنے معاشرے کی، اس نے صدا استغاثہ بلند کیا. کیا استغاثہ بلند کیا؟ من انصاری اللہ، کون ہے خدا کی راہ میں میری نصرت کرنے والا. ہم پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ میں، السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ، سید الشہداء کو کہتے ہیں اے عیسیٰ کے وارث آپ پر درود ہو، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر درود ہو. عیسیٰ کی وراثت یہی ہے کہ جب بھی آپ دیکھو کہیں بگاڑ آ گیا، کہیں گمراہی آ گئی، کہیں ظلم و ستم آ گیا، کہیں دین خطرے میں پڑ گیا، آپ خدا کے لیے ناصر مانگو. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کی راہ میں تیری مدد کرنے والے ہیں. بس اللہ نے ناصر مانگے، عیسیٰ نے ناصر مانگے، حسین ابن علی نے ناصر مانگے. جب بھی دین خطرے میں پڑے ناصروں کی ضرورت ہوتی ہے دین کو، اور جو دین کی نصرت کرے اللہ اس کی نصرت کرتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن جو آپ اللہ کی مدد کرو گے وہ بھی اپنی ہی مدد کر رہے ہو، اپنا دین بچا رہے ہو، اپنا معاشرہ بچا رہے ہو، اپنی قوم بچا رہے ہو، اپنا مذہب بچا رہے ہو، اپنی ناموس بچا رہے ہو. آپ اپنی اللہ کی نصرت کرو، وہ بھی تمہاری نصرت ہوگی، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا. تم اللہ کے لیے اٹھو، خدا تمہارا نصرت کرے گا. کربلا مدینے سے ہمیں تو وہ استغاثہ بیان کیا گیا جو صرف وقت آخر سید الشہداء نے فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، لیکن یہ استغاثہ مدینہ سے شروع ہوا. مدینہ سے امام علیہ السلام نے منادی کرا دی کہ ہم نکلنے والے ہیں راہ خدا میں، اہل مدینہ میں سے کون ہے جو ہمارا ساتھ دے. مکہ میں پہنچے، امت ساری حج میں مشغول تھی، امام علیہ السلام نے صدا استغاثہ بلند کیا، اے حاجیو لباس احرام پہنے ہو، اے عبادت گزاران خدا، اے مکہ اور کعبہ کے گرد طواف کرنے والوں، دین کی نصرت کا وقت آ گیا ہے، میں دین کی نصرت کے لیے نکل رہا ہوں، کون ہے جو راہ خدا میں میری نصرت کرے. لیکن جو پابند رسوم ہوں وہ بہت کم نصرت کے لیے نکلتے، جو پابند رسوم ہو. کسی اردو شاعر کا ایک کہنا ہے کہ جو پابند رسوم ہو وہ مرتا بھی رسومات کے ساتھ ہے، بغیر رسموں کے مر بھی نہیں سکتا. تیشے بغیر مر نہ سکا کو کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم ہو قیود تھا. ایک قصہ ہے نا فرضی بنا ہوا، کہ وہ شخص جو دودھ کی نہر نکال کے لا رہا تھا، اس کو جب مرنا تھا تو اس نے تیشے سے خودکشی کی، یہ تیشے سے مرا ہوا. تو شاعر کو اس پہ غصہ آ گیا کہ یہ اتنا رسومات کا پابند ہے کہ تیشے بغیر مر بھی نہیں سکتا. وہ اگر محبت تھی تجھے، اگر عشق تھا تیرے اندر، تو پھر موت کے لیے تیشے کی ضرورت نہیں ہے. تیشے سے مرنا رسم ہے، تیشے سے مرنا رسم ہے، لیکن محبت کی موت مرنے کے لیے تیشہ ضروری نہیں ہے. تیشے کا محتاج وہ ہوتا ہے جو محبت میں بڑا کمزور ہو، جو محبت میں بڑا کمزور ہو، چونکہ محبت خود تیشے کا کام کرتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا ہم محب ہیں، محب اہل بیت ہیں. اب اگر محب اہل بیت ہیں تو ہم پابند رسوم کیوں ہیں؟ ہمیں رونے کے لیے کسی سریلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، سر کی ضرورت پڑتی ہے،
محبت تو سر کی محتاج نہیں ہوتی, محبت تو سر کی محتاج نہیں ہوتی.
ہمیں خوش ہونے کے لیے کسی جوہر خطابت دکھانے والے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ آئے ہمارے سامنے, آ کر ہمارے محبوب کا ذکر کرے. کون محبوب؟ حسین ہمارے محبوب ہیں. وہ آئے فضائل حسین بیان کرے تاکہ ہمیں احساس ہو اور ہم خوش ہو جائیں. نہ, یہ محبت نہیں ہے. محبت کو تیشہ نہیں چاہیے, محبت کو تیشہ نہیں چاہیے. محبت وہ ہے کہ محبوب کی ذات ہمیشہ محب کے دل میں ہے, وہ اس کے سرور میں ہمیشہ سرمست رہتا ہے.
وہ تو اس کے حب میں ہمیشہ سرمست رہتا ہے.
حقیقی اگر محبت ہو, حقیقی محبت اپنا اثر دکھاتی ہے. محبت کے بڑے, چونکہ محبت دینی امر دینی ہے, دینی مفہوم ہے, لیکن چونکہ ہم نے یہ باتیں مقدس بن گئے, ہم جو دیندار ہیں کیا بن گئے؟ مقدس مآب. اور مقدس مآبوں کے سامنے یہ باتیں کریں تو وہ ویسے شرم آتی رہتی ہے ان کو, یہ کیا مولانا بیان کر رہے ہیں. نہ, محبت دینی معارف میں سے ہے. ہم نے مقدس مآبی شروع کی, وہ فلمی دنیا والوں نے یہ مطلب ہم سے اٹھا کر لے گئے اور اس سے کام لینا شروع کر دیا. محبت قرآن میں ہے, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. عجیب بات نہیں ہے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. رسول اللہ فرما رہے ہیں میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنا شروع کرے گا. یعنی اے محب خدا, اگر تم مطیع رسول ہو جا تو محب نہیں محبوب خدا بن جائے گا.
عیسیٰ بہت احساس رکھنے والے نبی ہیں. صدا استغاثہ دی, من انصاری اللہ, کون ہے جو راہ خدا میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ.
لیکن جو پابند قیود ہوں, پابند رسوم ہوں, جب ان کا مولا آ کر نصرت مانگتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ابھی ہماری رسومات ادا کرنے کا وقت ہے, ابھی نصرت کا وقت نہیں آیا. آٹھ ذی الحجہ کو, آٹھ ذی الحجہ کو امت نے احرام باندھے, کیا کرنے کے لیے؟ حج کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے. امام امت نے احرام کھولے نہ آرام کرنے کے لیے. امت نے احرام باندھا حج کرنے کے لیے, امام نے بندھا ہوا احرام کھولا کس کے لیے؟ حج بچانے کے لیے, حج بچانے کے لیے. لیکن چونکہ امت پابند رسومات تھی, امام نے کہا احرام کھول کر میرے ساتھ آ جاؤ, مجھے انصار کی ضرورت ہے. انہوں نے احرام نہیں کھولے, اتنے پابند رسوم تھے, ان سے رسومات ترک نہیں ہیں. نصرت حسین کے لیے تیار نہیں. بے دین بھی نہیں تھے, دیندار تھے. جو حج کرنے والے ہوتے ہیں بے دین افراد نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے دین کو صرف رسومات میں سمجھا ہے, انہوں نے روح دین نہیں سمجھی. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ دین کی روح در حقیقت اپنے زمانے کے ولی امر کی پیروی ہوتی ہے. اپنے زمانے کے ولی کی پیروی ہوتی. روح دین کو نہیں سمجھے, ولایت کو نہیں سمجھے. کربلا کو ناصر چاہیے, آج بھی یہ صدا استغاثہ موجود ہے. مدینہ میں کہا کون ہے ہماری مدد کرنے والا, مکہ میں کہا کون ہے ہماری مدد کرنے والا, کوفیوں کو کہا کون ہے ہماری مدد کرنے والا, اور حتیٰ عاشور کے آخری وقت میں جب سب کچھ راہ خدا میں پیش کر چکے پھر بھی فرمایا کون ہے ہماری مدد کرنے والا. حسین کس کے لیے نصرت مانگ رہے ہیں؟
اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین خدا کے لیے. اس لیے کہ جب امتیں دین خدا کی حفاظت سے غافل ہو جائیں دشمنوں کے نرغے میں آ جاتی ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں حدیث رسول اللہ پیش کی ہے, من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو شخص اپنے دن کا آغاز کرے اور اس دن وہ مسلمانوں کے بارے میں, مسلمانوں سے متعلقہ امور میں اگر کوئی قدم نہیں اٹھاتا وہ انسان مسلمان نہیں. جس سے صرف اپنے کھانے پینے کی فکر ہو, جس سے صرف اپنی اولاد کی فکر ہو, جس سے صرف اپنے ہی گھر کی فکر ہو اور امور مسلمین کے بارے میں سوچتا نہ ہو, امور مسلمین کے بارے میں کوئی چارہ نہ کرتا ہو, رسول اسلام فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے, انسان بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیں, اگر مسلمان ہم آپ امور مسلمین میں اہتمام نہیں کریں گے تو دشمن امور مسلمین میں اچھا خاصا اہتمام کرے گا. اگر آپ اپنی گاڑی کو محفوظ رکھنے کے بارے میں اہتمام نہیں کریں گے تو چور ٹھیک ٹھاک انتظام کرے گا, اہتمام کرے گا. اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت کا اہتمام نہیں کریں گے تو چور ڈاکو ٹھیک ٹھاک اہتمام کریں گے. اگر آپ اس مجلس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کریں گے تو دشمن آزاداری اس کا ٹھیک ٹھاک اہتمام کرے گا. یعنی ہر وہ چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اگر ہم نے اہتمام نہ کیا اس کا دشمن اس کا اہتمام کرے گا. آج ذرا آپ, بعض نے کہا کہ یہ علاقہ, جیسے ہر ایک اپنی ذہنیت ہوتی ہے, اپنا اپنا ایک مطالعہ ہوتا ہے, اور اچھی بات ہے, یہ باتیں منتقل بھی کرنی چاہیے, بتانی بھی چاہیے. کیا یہ علاقہ کم پڑھے لکھے لوگوں کا ہے, یہ علاقہ مثلا اتنے بہت تعلیم یافتہ اعلی فلاں نہیں, پر ایک ہر ایک کی ایک اپنی اپنی دید ہوتی ہے. کہا کہ آپ ذرا سادہ بیان کریں, تھوڑا آسان بیان کریں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آتی جائے. نہ, رسول اللہ پر ایک اعتراض مشرکین مکہ نے, مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کیا کہ یہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ کوئی زیادہ اتنے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, یہ بڑے چودھری نہیں ہے, سردار نہیں ہے, یہ مکہ کے مالک نہیں ہے, یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, اگر آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دو تو ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تم جیسوں کے لیے ان لوگوں کو جو دین خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے ہیں ان کو دور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب بھی اسلام کی نصرت ہوئی ہے کن طبقوں نے کی ہے؟ کبھی سرداروں نے اور وڈیروں نے نہیں کی ہے, انہوں نے کی ہے جن کے گھر بھی محفوظ نہیں تھے, جن کے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ پھٹنے کے قریب ہیں, وہ کبھی بھی اسلام کی مدد کے لیے نہیں آتے. اسلام کی مدد کو جب بھی کوئی آیا ہے وہی آیا ہے جس کے گھر میں بھی کھانے کے لیے نہیں تھا. ایسے ہی ہوا, تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے, ہمیشہ یہ طبقہ. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات بے حس ہو جاتا ہے انسان, احساس نہیں ہوتا, احساس اس طبقے کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ کا. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگا, مولا میں بہت فقیر ہوں, نادار ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں, اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں, چھت نہیں, گھر نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت نے فرمایا تو بہت بڑا غنی ہے, تو بہت بڑا غنی ہے. اس نے سمجھا شاید طنز کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. کہا مولا مذاق فرما رہے ہیں, نظر تو آ رہے ہیں آپ کو کئی دن سے کھانا نہیں ملا. حضرت نے فرمایا نہ, میں مذاق نہیں کر رہا, تو بہت بڑا غنی ہے. کہنے لگا کیسے میں متوجہ نہیں ہوں, کیسے غنی ہوں؟ فرمایا بتا تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غنی انسان ہے. غنا اس کو نہیں کہتے جس کے پاس پیسے بہت ہوں, غنی وہ ہے جس کے اندر درد موجود ہو, احساس موجود ہو, وہ سب سے بڑا غنی ہے. وہ سب سے بڑا باشعور ہے جس کے اندر درد موجود ہو, احساس موجود ہو.
اہتمام نہیں کریں گے دین کے متعلق. اس وقت مسلمین کے امور میں سب سے زیادہ دلچسپی کس کو ہے؟
اب نہیں کہنا کہ ہم ادھر لاہور میں رہتے ہیں, ہمیں کیا پتا کس کو ہے.
عالم اسلام, پوری اسلامی قومیں, اسلامی ملتیں, اسلامی مذاہب, اسلامی فرقے, اسلامی اعتقادات, اسلامی مرکز, اسلامی سینٹر, کون آدمی ہے جو سب سے زیادہ اسلام کے بارے میں سوچتا ہے, سب سے زیادہ اسلام کے بارے میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, سب سے زیادہ اسلام کے متعلق اس نے خرچ کیا ہے, سب سے زیادہ اسلام کے بارے میں اس نے اقدامات کیے ہیں؟
اس آدمی کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟
آج کل بھی اسلامی ممالک کے دورے پر ہے اور آج اس کا تازہ احمقانہ بیان جو آیا ہے وہ یہ کہ ہم عربوں کے ساتھ مل کر ایران کے خطرے کا مقابلہ کریں گے. اسرائیل کے پڑوس میں بیٹھ کر, اسرائیل کے پڑوس میں بیٹھ کر کیا بیان دے رہا ہے کہ ہم عربوں کے ساتھ مل کر ایران کے خطرے کا مقابلہ کریں گے. خب تم نے ان کے صدام کے ساتھ مل کر 8 سال جنگ لڑی ایران کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کی حماقت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اے کاش خدا ان عربوں کو شعور عطا کرے, ان کے اندر تھوڑی سی غیرت آ جائے. اگر عرب دنیا کے اندر معمولی سی غیرت آ جائے, تھوڑی سی غیرت آ جائے, اسلام یہ ذلت و رسوائی کے دن نہیں دیکھے گا جو آج دیکھ رہا. سب سے زیادہ جو شخص سوچتا ہے مسلمانوں کے بارے میں, عراق اسلامی ملک ہے, پاکستان اسلامی ملک ہے, افغانستان اسلامی ملک ہے, ایران اسلامی ملک ہے, ان ممالک کے بارے میں سب سے زیادہ کون سوچتا ہے؟ بش سوچ رہا ہے. کیوں بش سوچ رہا ہے؟ اس لیے کہ جن کو سوچنا چاہیے تھا انہوں نے سوچنا چھوڑ دیا. جب انہوں نے چھوڑ دیا تو جب یہ چھوڑ دیں گے تو دشمن سوچنا شروع کر دے گا. اگر مسلمانوں نے, اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اپنے فرائض انجام نہ دیے, اگر تم نے اہتمام نہ کیا, اگر تم نے اقدام نہ کیا, تو پھر خیال رکھنا کہ یوں نہیں کہ کوئی اور بھی اقدام نہیں کرے گا, تمہارا دشمن اقدام کرے گا. تمہیں سوچنا پڑے گا, اپنی بقا کے لیے تمہیں سوچنا پڑے گا. اگر خود اپنے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تمہیں سوچنا پڑے گا. سید الشہداء خود اپنی جان بچا سکتے تھے, دوسروں نے بھی بچا لی, سید الشہداء بھی بچا سکتے تھے, لیکن سید الشہداء نے دیکھا کہ سب امور مسلمین کے متعلق قطع تعلق کر کے اپنی اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, اپنے گھر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, اپنے گروہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. امت کی فکر کسی کو نہیں ہے, تو جب امت کی فکر کسی کو نہ ہو تو یزید سوچنا شروع کر دیتا ہے. جب رہنما نہ سوچیں, جب علماء نہ سوچیں, جب خیرخواہ نہ سوچیں, جب ہمدرد نہ سوچیں, جب بابصیرت اور باشعور لوگ نہ سوچیں, وہ پابند رسوم و قیود ہو جائیں, وہ حج کے احرام ہی نہ کھولے. توجہ فرمائیں, کیا فرق پڑتا ہے حج میں اور کالے کپڑوں میں؟ اگر امام حسین علیہ السلام حج پہ جا کر 8 ذی الحجہ کو, 8 ذی الحجہ کو ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں احرام کھولو, حج کرنے کا نہیں, حج بچانے کا موسم ہے, انہوں نے کیا کہا کہ مولا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی زبان حال کی, بلکہ کہا انہوں نے صراحت سے بھی کہا کہ جتنا حج کا ثواب ہے اتنا کسی اور کا ثواب نہیں ہے. بلکہ سید الشہداء کو بھی کہنے لگے کہ آپ بھی خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں, آپ بھی آئیں, زیادہ ثواب ہوگا, آپ کے ساتھ ہم حج کریں گے, آپ بھی آئیں ثواب کے لیے حج کریں. اگر یہی امام 8 محرم کو آ جائیں اور 8 محرم کو آ کر کیا کہیں کہ اے لوگوں سیاہ پوشو جو عزاداری کا لباس پہنا ہوا ہے, آج عزاداری کرنے کا نہیں, عزاداری بچانے کا وقت آ گیا ہے, تو کیا کالے کپڑے اتار کے کفن پہنو گے یا نہیں پہنو گے؟
Oh!
یا ہم کہیں گے کہ نہیں مولا عزاداری کا جو ثواب ہے وہ آپ کو بھی نہیں معلوم، معاذ اللہ آپ بھی آئیں بیٹھے ہم مجلس پڑھتے ہیں آپ سنیں، بس یہ کہتے ہیں نا کہ معصوم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض پوچھتے بھی ہیں کہ یہ جو پڑھتے ہیں معصوم آتے ہیں مجلس میں نہیں آتے، کیا آتے ہیں؟ سب سے زیادہ یقین اسی کو ہوتا ہے کہ معصوم نہیں آئے ہوئے مجلس میں، چونکہ اگر اس کو پتا ہو معصوم آئے ہوئے ہیں تو پھر کبھی جھوٹ نہیں پڑے گا، یہ جو منہ میں آتا ہے نکال رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ کوئی بھی آیا ہوا نہیں ہے، یہاں جو پڑھتے ہو پڑھو، جس لیے کہ کوئی ہے تو نہیں، یہ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر اسے یقین ہو کے آئے ہوئے ہیں معصوم کبھی بھی ایسی زبان نہیں کھولے گا. اگر آٹھ محرم ہو جائے، نو محرم ہو جائے اور کہا جائے اس وقت دین بچانے کا وقت آ گیا ہے، عزیزان گرامی جب دین محفوظ ہو اس وقت دین پر عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب دین محفوظ نہ ہو اس دین کو بچانے کا وقت ہوتا ہے. اگر عزاداری محفوظ ہو عزاداری کرو، عزاداری محفوظ نہیں ہے تو عزاداری بچاؤ پہلے، اگر عزاداری بچ گئی پھر ساری عمر عزاداری کرتے رہنا، اگر حج بچ گیا ساری عمر حج کرتے رہنا، تمہاری نسلیں بھی حج کرتی رہے، لیکن اگر کعبہ ہی ختم ہو گیا، حج ہی ختم ہو گیا، نہ تم حج کر سکو گے نہ تمہاری نسلیں حج کر سکیں گی. پہلے بچاؤ اس کو. اس وقت سارا دین خطرے میں ہے، توجہ فرمانا. اب میں کوئی الیکشن کا کینڈیڈیٹ نہیں کہ اسلام کو خطرے میں ڈال کر آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں، توجہ فرمانا. ایک طالب علم کی ایک چھوٹی سی گزارش پر توجہ فرمانا. اس وقت یقین جان لیں جو کچھ آپ کے بارے میں سوچا گیا ہے، چونکہ اگر ہم اہتمام نہیں کریں گے دوسرے اہتمام کریں گے. انہوں نے اچھا خاصا اہتمام کیا، بہت اہتمام کیا، ہمیں بتایا نہیں جاتا. ہمارا میڈیا خیانتکار ہے، خیانت کرتا ہے. اس میڈیا کا کام تھا ہمیں حالات سے آگاہ کرے، یہ حالات پہ پردہ ڈالتا ہے. یا اس ملک میں جو توہین کی جاتی ہے، پوری دنیا میں کی جاتی ہے لیکن خصوصاً ہمارے ملک میں جو اپنے عوام کی توہین کی جاتی ہے، تحقیر کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے. کیا تذلیل کی جاتی ہے؟ آٹا ملتا نہیں ہے، پرائم منسٹر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ملک ترقی پہ جا رہا ہے. اب آیا یہ قوم کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انسان سلامت نہیں ہے، ہر آدمی خطرے میں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں. آیا یہ قوم کی تحقیر ہے یا نہیں ہے؟ توہین کس کو کہتے ہیں؟ ایک توہین یہ ہے کہ میں معاذ اللہ ابھی آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے ایسے اس کے نازیبا الفاظ اس کے بارے میں کہوں کہ آپ ایسے ہیں تیسے ہیں، یہ بھی توہین ہے. لیکن سب سے بڑی توہین یہ نہیں ہے، سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو بیوقوف سمجھ کر ایسی باتیں کرو کہ وہ بیوقوف نظر آنا شروع ہو جائے، یہ سب سے بڑی توہین ہے. اس لیے کہ یہ نسب کی توہین نہیں، یہ انسان کے شعور کی توہین ہے. اور جو ملتیں توہین برداشت کرنا شروع کر دیں انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. سید الشہداء اسی نقطے پہ اٹھے کہ یزید تمہاری تحقیر کر رہا ہے، تمہاری توہین کر رہا ہے، اس توہین کو برداشت نہ کرنا. میڈیا توہین کرتا ہے، کیا توہین کرتا ہے؟ یہ ہم حقائق بتا رہے ہیں، تم حقائق پہ پردہ ڈال رہے ہو، حقائق بتلاتے نہیں. اگر حقائق بتلانا جو تمہارا فریضہ ہے جس کے لیے تم وجود میں، اگر حقائق بتلاتے، ظاہر ہے کہ میڈیا والوں نے بھی ممبروں سے سیکھا ہے. ممبر کس کے لیے تھا؟ ممبر حقائق بتانے کے لیے تھا، ممبر لوگوں کے سامنے دین بتانے کے لیے تھا، ممبر لوگوں کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے تھا، ممبر لوگوں کو حالات کا حقیقی رخ بتانے کے لیے تھا. اگر ممبر سے حقیقت بتائی گئی ہوتی تو پھر ہم میڈیا سے بھی توقع کر سکتے ہیں. آج کوئی میڈیا کا آدمی اٹھ کے کھڑے ہو کے مجھے کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ جو ممبر پر بیٹھ کر میڈیا کو کہہ رہے ہو خیانتکار ہے، حقائق نہیں بتلاتا، تو خود بتاؤ جس ممبر پہ بیٹھے ہو اسے حقیقت بتلائی جاتی ہے؟ ایسے حقیقت اظہار ہوتی ہے؟ یہ توہین ہے، یہ تحقیر ہے. تحقیر برداشت نہ کریں کبھی بھی. جو بھی آپ کو بے وقوف سمجھ کے آپ سے بات کر رہا ہو اسے کہہ دو کہ میں بے وقوف
مجھے احمق نہ بناؤ. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے نا, کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس کو الو بنایا. الو بنانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الو اس کو تو نہیں کہتے ہم نے اس کی دم لگا دی, ہم نے اس کی موٹی موٹی آنکھیں لگا دی, ہم نے اس کی چونچ لگا دی. آپ سب نے الو بنایا ہوا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں بنایا جس طرح حضرت عیسیٰ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے اڑ جاتا تھا. اس سے بڑا الو بنایا ہے آپ نے. ہر آدمی نے, چونکہ بعض اوقات کسی کو ایسے کہا نا بیوقوف بنایا کسی کو, الو بنانا یعنی اس کو میں نے بیوقوف بنایا. بیوقوف بنانے کہتے الو بنایا. خوب اگر ایک آدمی کو الو بنایا, ایک انسان کو اس نے الو بنا دیا, تو اگر کوئی پوری قوم کو الو بنا دے, پوری قوم کو بیوقوف بنانا شروع کر دے, یہ سب سے زیادہ انسلٹ ہے, یہ سب سے بڑی توہین ہے. اس توہین پہ خاموش رہنا جائز نہیں. کہو کہ ہمیں الو نہ بناؤ, ہمیں بیوقوف نہ بناؤ, ہمیں احمق نہ سمجھو. اگر انسان کے وجدان کے خلاف, اس کے ضمیر کے خلاف کوئی بات کرے, اس کو بیوقوف بنانے کے برابر ہے. میڈیا ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ اہتمام جو ہم نے کرنا تھا اسلام کے بارے میں, مسلمین کے بارے میں, ہم غافل رہے, پابند رسوم رہے, دشمن نے اچھا خاصا اہتمام کیا, سوچ بھی لیا اور سوچ کر اس نے اقدام بھی کیا. اگر عراق کے اندر بیٹھے ہوئے عراق کے مسلمان, شیعہ سنی علماء اگر اپنے مملکت کی فکر کرتے, اہتمام کرتے, تو آج یہ یزیدی طاقت 20,000 کلومیٹر سے اٹھ کر اس ملک پر قبضہ کر کے اور اس کے نہتے شہریوں کو آج اس طرح سے ان کا خون نہ بہاتی. اہتمام نہیں کیا, بیٹھے رہے, حوضہ رہا 1,000 سال, حوضہ رہا نجف کے اندر. اس حوضے والوں کے یہ حدیث بیان کرتے رہے کہ اے حوضے والوں, تمہارا فریضہ ہے امور مسلمین میں اہتمام کرو, اگر تم نہیں کرو گے دشمن اہتمام کرے گا. کہنا ہمیں تو کوئی نہیں روکتا, ہمیں تو مسجد سے کوئی نہیں روکتا, ہمیں تو درس سے کوئی نہیں روکتا, ہمیں تو نماز سے کوئی بھی نہیں روکتا, ہمیں تو عزاداری سے کوئی نہیں روکتا, ہمیں کیا ضرورت ہے خام خامی, ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی. اب آپ نے دیکھا نہ نماز رہی, نہ اذان رہی, نہ عزاداری رہی, کچھ بھی نہیں رہا. اگر آپ نے اپنے مقدسات میں اہتمام نہ کیا, دشمن اہتمام کرے گا. دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے صدام کی حکومت 30 سال رہی ظالمانہ طاغوتی حکومت, اس کے اندر اہتمام نہیں کیا گیا. اس اہتمام نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ یزیدی طاقت آئی, سامرہ کا گنبد شہید ہو گیا. یہ سامرہ کی توہین نہیں ہوئی, فقط ایک مزار کی توہین نہیں ہوئی, ایک مذہب کی توہین ہوئی ہے, ایک دین کی توہین ہوئی ہے, ایک ملت کی توہین ہوئی ہے, اس کے سربراہوں کی توہین ہوئی ہے, اس کے علماء کی توہین ہوئی ہے, اس کے جوانوں کی توہین ہوئی ہے, اس کے غیرت مندوں کی توہین ہوئی ہے. یہ نہ سمجھنا چاند اینٹیں ویران ہوئی ہیں, یہ نہ سمجھنا صرف مالی نقصان ہوئے ہم دوبارہ گنبد بنا دیں گے. ممکن ہے اسے اچھا گنبد بنا دو, لیکن وہ جو تمہارا شرف زائل ہو گیا وہ کبھی بھی نہیں بنے گا. اگر اہتمام کرتے امور مسلمین میں, کسی کو جرت نہ ہوتی آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا. عزیزان گرامی, امام خمینی جو فرماتے تھے ماں ہر چہ داری ماں سید و شہدا داری, امام عالم عاشورائی تھا, خمینی فقیہ عاشورائی تھا. فقیہ نے دین صرف کتابوں سے نہیں لیا, اس امام نے دین عاشورا سے لیا, حسین ابن علی سے لیا. حسین ابن علی کس حقیقت کا نام ہے؟ اس حقیقت کا نام ہے کہ جب بھی یزیدیت کا سایہ دنیا پہ پڑ جائے, لا تعلق بن کر اپنے گھر میں بیٹھ جانا ناجائز ہے, حرام ہے. اس حقیقت کا نام حسین ابن علی ہے, اور یہی حقیقت حسینیت ہے. یہ نہیں ہے ماننا ہمارا فریضہ کہ ہم اپنی رسم آزاد 10 دن منا کر گھروں میں جا بیٹھیں, پھر اس کے بعد اخباریں پڑھنا شروع کر دیں. آج ملک میں یہاں کیا ہو رہا ہے, آج ملک میں وہاں کیا ہو رہا ہے, آج یہاں کے جلوس پہ کیا ہوا, آج وہاں کے جلوس پہ کیا ہوا. یہ نہیں بنتی ہماری ذمہ داریاں. اہتمام در امور اسلام, اہتمام در امور مسلمین. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان اس وقت خطرے میں ہے, اسلام پاکستان کے اندر خطرے میں ہے، تشیع پاکستان کے اندر خطرے میں ہے، انہوں نے ہمارا اجتماعی وجود نابود کر دیا. آج توجہ فرمائیں، مٹھی بھر گروہ کی اہمیت ہے اور کئی کروڑ شیعہ کی پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، اس ملک کی تقدیر میں جب کوئی مشورہ لیا جاتا ہے، جب کوئی رائے لی جاتی ہے، جب کوئی اقدام کیا جاتا ہے، آیا تشیع کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا؟ بالکل نہیں رکھا جاتا، پوچھا تک نہیں جاتا، یہ تک نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے اس ملک کے رہنے والی یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہم پابند رسوم و قیود ہیں، ہم رسم ادا کر دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا فریضہ، بلکہ اتنا ادا بار تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا بڑا کام کر دیا کہ اب حضرت زہرا بھی اس کا معاذ اللہ احسان نہیں چکا سکتے. معلوم ہے پسر زہرا آپ سے کیا مانگ رہا ہے. میں نے کہا تھا حسین تشنہ آب تھا لیکن آب نہیں مانگا، حسین تشنہ لبیک ہے، حسین تشنہ لبیک ہے، حسین کو لبیک کی ضرورت ہے، حسین کو ناصر کی ضرورت ہے کہ جب دین خطرے میں پڑ جائے حسین ابن علی کا نعرہ ہے، کون ہے میرا ناصر، کون ہے میرا مددگار جو آ کر میری مدد کرے. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں شہدائے کربلا کے ساتھ ہو جائیں، کاروان حسینی میں داخل ہو جائیں، اس صدائے حسینی پہ لبیک کہیں.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
تھوڑی سی دھیمی لبیک کہتے ہیں. اگر لبیک ہی کہنا ہے تو کم از کم یہاں بیٹھے ہوئے کو تو پتا چلے کہ کوئی لبیک گو موجود ہے. حسین آج تنہا نہیں ہے.
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین.
اگر یہ لبیک کہنے والے کربلا میں ہوتے خدا شاہد ہے آج شاید ہم یہ مجالس کسی اور طریقے سے برپا کرتے. کاش اگر آپ کربلا میں ہوتے، یہ لبیک کہنے والے حسین انہی کے منتظر تھے. لیکن فرق نہیں پڑتا، اگر اس کربلا میں لبیک نہیں کہہ سکے، اس کربلا میں لبیک ضرور کہنا. کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے. چونکہ حسینیت ختم نہیں ہوئی، حسینیت جاری ہے. چونکہ یزیدیت ختم نہیں ہوئی، یزیدیت جاری ہے. یزیدیت نے پہترا بدل لیا ہے. وہ اہتمام جو دشمن نے کیا اسلام کے بارے میں، مسلمین کے بارے میں، بہت خطرناک، بہت وحشتناک، بہت ہی تکلیف دہ، جس کو مرحلہ بہ مرحلہ ابھی عمل بھی کر رہا ہے، ایک ایک فیز کر کے. عراق کی حالت آپ نے دیکھ لی، لہو لہان کر دیا عراق کو، عراق کے پیکر کو چور چور کر دیا. بتاؤ میں عراق میں کیا ہو رہا ہے. ابو غریب جیل سے چند سال قبل، دو تین سال قبل کی بات کر رہا ہوں، ابو غریب جیل سے ایک مسلمان خاتون، کہ وہ شیعہ بھی تھی، فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے خط لکھا ابو غریب جیل سے، جو آیا ساری دنیا تک پہنچا، نیٹ پر بھی آیا، ابھی بھی موجود ہے. اس نے خط لکھا کس کے نام؟ باغیرت مسلمانوں کے نام، غیور جوانوں کے نام. اس نے کیا خط لکھا؟ کہا کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ اس جیل میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. کہا میں یہ تقاضا تم سے نہیں کرتی کہ آؤ اس جیل سے ہمیں آزاد کرا کے لے جاؤ، آزاد کرا کے باہر لے جاؤ، چونکہ اب ہم باہر آنے کے قابل نہیں رہے، بلکہ میں تم سے یہ تقاضا کرتی ہوں کہ تم سب مل کر دعا کرو کہ خدا اس زندان کو ویران کرے، یہ چھت ہمارے اوپر گر جائے، ہم اس چھت کے نیچے دب کے مر جائیں کہ ہم باہر آنے کے قابل نہیں رہے. جب ہم اپنی ناموس کو نہیں بچائیں گے، دشمن آپ کی ناموس کا یہ حشر کرے گا. کیوں امیر المومنین فرماتے تھے کہ میری حکومت کے اندر ایک یہودن کے پاؤں سے دشمن پازیب نکال کے لے گیا. علی نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم سب کے سب یہاں پر مر جاؤ تو میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا. جس چیز کے بارے میں ہم اہتمام نہیں کریں گے وہ اہتمام کریں گے. انہوں نے خطرناک اہتمام کیا. اس خطرناک اہتمام کا صرف ایک شعبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تفرقہ. پلاننگ کے تحت تفرقہ، افراد خریدے گئے، چنے گئے، مہرے انتخاب کیے گئے. خطرناک ترین تفرقہ اتفاقات نہیں ہیں جو اس ملک میں رونما ہو رہے ہیں. 1980 کی دہائی کو یاد کرو کہ جب مسلمین کے شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ شروع ہوا تھا. وہی زبان میں کچھ عرصہ پہلے، ایک سال پہلے ایک مطالعہ کیا 1980 کے منابع کا، اخبارات کا، میگزین کا، اور جو کچھ کتابیں تھیں یا اس زمانے میں تبصرے تھے، جو کچھ اس وقت کا موجود تھا، میسر تھا، ایک نگاہ اجمالی سے ڈالی کہ 1980 میں ہمارے ملک میں کیا ہوا. 1980 میں ایک ڈکٹیٹر اس ملک کے اوپر حاکم تھا جس نے وہ زہریلے پودے یہاں بوئے، جس نے وہ زہر یہاں کاشت کی جو آج پھل دے رہی ہے زہریلا. آج جو لاش گرتی ہے کسی بے گناہ کی، ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ اپنی زیارتوں میں ایک لعنت کیا کرو، اللہم لعن اول ظالم، اس اول ظالم پر خدا لعنت بھیجنا. آج کے اس مظلوم تشیع پاکستان کے اندر اور مظلوم مسلمان، مظلوم سنی، سنی بھی مظلوم ہے اس ملک کے اندر، شیعہ بھی مظلوم ہے اس ملک کے اندر، پاکستانی مظلوم ہو گیا ہے اس ملک کے اندر. پاکستانی کے لیے پاکستان ناامن قرار دیا. خدایا اس اول ظالم پہ لعنت فرما جس نے پاکستان کو ناامنی کا بیج بویا تھا. جو اس وقت منصوبہ تیار ہوا وہی آج شیعہ کے اندر تیار ہو رہا. بالکل ہوا ہوا، نالم بنال، ذرا منہ برابر فرق نہیں ہے. جو کوئی شیعہ سنی کے لیے سوچا گیا تھا وہی آج شیعہ کو شیعہ کے ساتھ لڑانے کے لیے. شیعہ سنی نفرت کا تنور انہوں نے جلایا، اس میں آگ جلی، اس میں سب جلے اور جل رہے ہیں. صوبائی تعصب، قومی تعصب، جغرافیائی تعصب، لسانی تعصب، لیکن سب سے خطرناک ترین مذہبی اختلاف. چونکہ مذہب کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ایک دفعہ مذہب کے ایندھن کو آگ لگ گئی سب کو جلا دے گا. ممکن ہے صوبائی تعصب کی آگ میں مذہب بچ جائے، ممکن ہے قومی تعصب کی آگ میں مذہب بچ جائے، لیکن مذہبی آگ کے اندر نہ قوم بچتی ہے، نہ صوبہ بچتا ہے، نہ ملک بچتا ہے. خطرناک ترین آگ لگا گئی. جو اہتمام انہوں نے کیا، جو سوچ انہوں نے سوچی آپ کے بارے میں، ہمارے سوچنے والوں نے سوچنا چھوڑ دیا. چونکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی فراغت نہیں ہے. مجھے آپ سے فراغت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے فراغت نہیں ہے، لیکن وہ فارغ بیٹھ کر ہم میں سے وہ سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں. تفرقہ ان کی حکمت عملی ہے. اس لیے رہبر معظم نے، رہبر انقلاب نے، ولی امر مسلمین نے اس سال کو کہا مسلمانوں کی بیداری کا سال، ہوشیاری کا سال، خبردار رہنے کا سال. اس لیے کہ سب سے بڑی سازش تفرقہ ہے. اختلاف ایک الگ چیز ہے، تفرقہ ایک الگ چیز ہے. آج وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ اختلاف اور تفرقے کے درمیان تھوڑا سا رابطہ عرض کروں گا کہ کیا رابطہ ہے، اختلاف کو کیسے تفرقہ بنایا جاتا ہے. اختلاف اپنی جگہ ہے، مذاہب کے درمیان، فرقوں کے درمیان اختلاف ہے. اختلاف نابود نہیں کرتا، نہیں ہونا چاہیے اختلاف بھی، لیکن اختلاف اختلاف ہی رہے کوئی مشکل ایجاد نہیں کرتا, لیکن اگر اختلاف تفرقہ بن جائے سب کچھ نابود کر دیتا ہے. کیسے اختلاف کو تفرقہ بنایا ان ماہروں نے, اس ملک کے اندر کن چیزوں سے فائدہ اٹھایا, اور شاید میرے اور آپ کی غفلت سے بھی فائدہ اٹھایا, شاید میرے اور آپ کی سادگی سے بھی فائدہ اٹھایا, شاید میرے اور آپ کے وجود سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. ہمیں ایندھن سمجھا, ایندھن سمجھا, جس طرح یہ سیاستدان ہمیں انسان نہیں سمجھتے بلکہ ووٹ سمجھتے ہیں. مثلا آپ کے گھر جب آتے ہیں تو نہیں کہتے یہاں کتنے افراد رہتے ہیں, کتنے ہیں, کتنی ووٹیں ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں نا, اس علاقے میں کتنی ووٹیں ہیں. وہ بھائی یہ لوگ ہیں, انسان ہیں, ووٹیں نہیں ہیں. لیکن ایک سیاستدان کو ووٹ ہی نظر آتے ہیں, یہ ہم اس کو ووٹ نظر آتے ہیں. اسی طرح تفرقہ ڈالنے والوں کو ہم ایندھن نظر آتے ہیں کہ ان کو جلاؤ, ان کے ذریعے سے ان کا دین جلاؤ, ان کا مذہب جلاؤ, ان کے مناقض جلاؤ, ان کے مقدسات جلاؤ, ان کے دل جلاؤ, ان کا سب کچھ جلاؤ, اور ایک ایسی آگ جلاؤ جس میں سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے, ایندھن نہ بنے اس آگ کا. اس تفرقے کو روکنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. حسین ابن علی نے جو فرمایا تھا کہ لا تعلق رہنا گناہ ہے, میں نے عرض کیا اس ملک کی بقا حسینیت میں ہے, کربلا میں ہے. کربلا سے مراد یہی ہے کہ او سید الشہداء نے جو کچھ تمہیں سکھایا, علامہ اقبال نے جو کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اگر ملک بتانا چاہتے, مصور پاکستان نے پاکستان کا تصور دیا, ساتھ ہی اس ملک کی بقا کے لیے آئین بھی بتا دیا کہ خانقاہوں سے نکل رسم شبیری عطا کر. جب تک رسم شبیری عطا ہوتی رہے گی اس قوم کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. رسم شبیری یہ ہے کہ کبھی بھی لا تعلق نہ بیٹھے, کبھی بھی غفلت نہیں برتنا, اہتمام کرنا. اگر تم نے اہتمام نہ کی وہ اہتمام کرے گا. بہت ناپاک منصوبہ بنایا ہے, بہت ناپاک, بے رحموں نے بے رحمی کے ساتھ. لا تعلقی کو ختم کرنے کے لیے, امتوں کی لا تعلقی کو ختم کرنے کے لیے سید الشہداء نے جو کچھ اس راہ میں قربان کیا بہت عظیم تھا. ایک سوال یہاں لکھا گیا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ جنت البقیع کے مزارات کی اجازت دے دی گئی ہے. نہ, ایسے نہیں ہوا. جنت البقیع کے مزارات, اگرچہ تقاضا سب کا ہے, آرزو سب کی ہے کہ خدا کرے ایک دن آئے کہ یہ ویران قبریں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی مزار بنے, ان کا بھی احترام بحال ہو, اور ان کی زیارت کا بھی اہتمام انشاءاللہ ہو اور آزاد ہو انشاءاللہ. لیکن ابھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا, یا ایک افواہ پھیلی تھی پاکستان میں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. لیکن ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ مسلمین آزادی کے ساتھ بقیع کی قبروں کی زیارت کر سکے انشاءاللہ, روضہ رسول کی زیارت کر سکے انشاءاللہ. سید الشہداء نے امت کو غفلت سے نکالنے کے لیے کیا کچھ کیا, بیدار کرنے کے لیے, ان کی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا کہ کسی طرح یہ قوم بیدار ہو جائے, یہ ملت بیدار ہو جائے, یہ جاگ جائے, اس کے اندر غیرت پیدا ہو جائے. اور ہو گیا بعد میں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہ خطبے دیے, تاکہ ان لوگوں کے اندر بے حسی ختم ہو, غیرت پیدا ہو, اور ہو گئی پیدا. یہی کوفی جو تماشائی بنے ہوئے تھے, ایک سال سے کم مدت کے عرصے میں انہوں نے 4,000 کا لشکر بنایا اور شامی فوج سے ٹکرائے اور ایک بھی نہیں بچا, جسے لشکر توابین کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ وقت جب تھا اٹھنے کا یہ نہیں اٹھے, اور جب اٹھے تو وقت گزر چکا تھا. اب ان کی شہادتیں اور ان کی قربانیاں کوئی رنگ نہیں لائیں. یہ 4,000 قتل ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. کربلا میں 72 قتل ہوئے, پوری دنیا بیدار ہوگی. وقت کے اوپر جو قربانی دی جائے, موقع کے اوپر جو قربانی دی جائے, وقت پہ 72 بھی نکل آئیں, وہ کام ہوتا ہے جو بعد میں 4,000 کے قتل سے, 4,000 کی شہادت سے بھی انجام نہیں پاتا. ان 72 میں
ایک جناب حبیب ابن مظاہر تھے. سید الشہداء نے خط لکھا, بہت سو کو خط لکھا, حبیب ابن مظاہر کو بھی خط لکھا. جب کوفہ کا راستہ بدلا وہیں پر بیٹھ کر ایک خط لکھا حبیب کے نام, ایک قاصد کو روانہ کیا کہ کسی بے راہے سے کوفہ کے اندر داخل ہو کر میرا یہ خط جناب حبیب تک پہنچا دو. یہ شخص داخل ہوا کوفہ کے اندر, رات کے عالم میں جا کر حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر دستک دی. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ تنہا کھانے میں مشغول, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, قاصد نے خط دیا, دیا جلا کے خط پڑھنا شروع کیا. جو جو خط کی سطریں پڑھتے جاتے حبیب ابن مظاہر کی آنسوؤں کی لڑی جاری ہوتی جاتی. زوجہ حبیب حبیب کے چہرے کو دیکھ کر خط کا سارا مضمون سمجھ گئی. پوچھتی ہیں, حبیب لگتا ہے بڑی ناگوار خبر آئی ہے, بتاؤ مجھے کس کی طرف سے یہ خط ہے؟ حبیب جواب دیتے ہیں, میرے مولا حسین کی طرف سے خط آیا ہے, ابھی عبداللہ کی طرف سے خط آیا ہے. زوجہ کہتی ہیں, حبیب اگر مولا کا خط آ جائے تو رونے کی کیا بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے. حبیب کہتے ہیں, جو کچھ اس خط میں لکھا ہے اگر اس کو کوئی پڑھ لے وہ روئے بغیر نہیں رہ سکے گا. پوچھتی ہیں, خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب فرماتے ہیں, اس خط میں لکھا ہے, حبیب میں کوفہ آ رہا تھا, مجھے کوفیوں کی بے وفائی کی خبر ملی, میں نے نامعلوم مقصد کی طرف اپنا رخ موڑ لیا ہے, میں عالم غربت میں ہوں, میری مدد کو آؤ. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا, اے حبیب میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں, میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں بھی ہیں, میرے ساتھ زینب ثانی, میرے ساتھ زہرا ثانی بھی ہے, میرے ساتھ عصمت صغرا بھی ہے. زوجہ پوچھتی ہیں, حبیب اب جب خط پڑھ دیا بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ حبیب کہنے لگے, میں اپنے قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کرتا ہوں, اگر انہوں نے مصلحت سمجھی تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. زوجہ حبیب کھڑی ہو کر کہتی ہے, حبیب بڑی شرم کی بات ہے, بڑی ندامت کی بات ہے, مجھے اپنے شوہر سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی. جس حبیب کو میں جانتی ہوں, جس حبیب کو میں پہچانتی ہوں وہ ایسا تو نہیں تھا, یہ تو وہ حبیب تھا اگر مولا حسین کا نام سن لیتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا. آج اس کو مولا حسین بلا رہے ہیں اور یہ حبیب سوچ رہا ہے کہ میں قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کر کے جاؤں گا. حبیب نے کہا, مجھے ہرگز مشورہ مقصود نہیں تھا, میں فقط یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میرے بغیر رہ سکو گی یا نہیں, میرے جانے پر راضی ہو یا نہیں. کہا, حبیب کیسی باتیں کرتے ہو, زہرا کی اولاد صحراؤں میں گھوم رہی ہو اور میں راضی نہ ہوں تمہارے جانے پر, جلدی کرو حبیب, نصرت حسین کو پہنچو. حبیب ناصر حسین ہے, مرحبا ناصر حسین. ناصر حسین نے گھوڑا تیار کیا, اپنے غلام کو دیا کہ شاہر کے شہر کے باہر جا کر میرا انتظار کرو. غلام انتظار میں مشغول ہو گیا, حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. غلام گھوڑے کے کان میں کہنے لگا, اے میرے مولا حبیب کے گھوڑے, شاید میرا مولا حبیب بوڑھا ہے, تھک گیا ہے, دشمنوں نے آنے سے روک دیا ہوگا, شاید نہ آ سکے, مجھے اپنی پشت پہ بٹھا کے نصرت حسین کے لیے لے جا. حبیب نے جب یہ جملے سنے رو کر کہا, حسین آج عالم غربت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ غلاموں کو بھی رحم آ رہا ہے, اے حسین تیری مظلومیت میں غلاموں کو بھی رحم آ رہا ہے. حبیب گھوڑے پہ بیٹھے, اپنے غلام کو بٹھایا اور حسین کی طرف روانہ ہوئے. سید الشہداء نے ایک مقام پر اپنے لشکر کے پرچم تقسیم کیے اور ایک پرچم کسی کو بھی نہیں دیا, اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا. سب انصار و بنو ہاشم بڑھ کر امام سے یہ کہتے تھے, مولا یہ پرچم مجھے دے دیجئے, لیکن امام فرماتے, میرا ایک سردار آنے والا ہے, میرا ایک مہمان آنے والا ہے, یہ پرچم میں نے اس کے لیے رکھا ہے. کہا, مولا کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگے,
کہ کوفہ سے آنے والا ہے. لوگ کہتے مولا کوفی نہیں آئیں گے. فرمایا جس کو میں نے بلایا ہے ضرور آئے گا. کہ اتنے میں ایک طرف سے ایک گھوڑا سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے. کاروان حسینی کے قریب پہنچایا, پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو گھوڑے سے گراتا ہے, زمین پر اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے, اٹھتا نہیں ہے, فقط روتا ہے اور یہ کہتا ہے حسین آج عالم غربت یہ ہو گیا ہے کہ بی بی یہ صحراؤں میں گھوم رہی ہے, اے کاش ہم زندہ نہ ہوتے. جناب حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے, حبیب کو اٹھا کر سینے سے لگایا, حبیب کا ماتھا چوما اور کیا فرمایا, مرحبا مرحبا حبیب, نصرت حسین کو آئے ہو, اس مشکل گھڑی میں آئے ہو. ادھر سے محمل میں جناب ثانیہ زہرا پوچھتی ہے ذرا جا کر دیکھو کاروان رک کیوں گیا, آیا دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا. جا کر کہا گیا نہ بی بی, کوفہ کی طرف سے کوئی مہمان آیا ہے, آ کر اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتا ہے. حسین نے اس کو خاک سے اٹھا کر اسے چوما ہے, کہا ذرا جلدی پوچھ کر اس کا نام کیا ہے. کہا گیا اس کا نام حبیب ہے. حسین نے اسے حبیب کہہ کے پکارا ہے. معلوم ہے عزادارو بی بی نے کیا فرمایا, کہا اچھا چچا حبیب ہماری مدد کو آ گئے ہیں, میرا سلام کہنا, کہنا مرحبا اے ناصر حسین مرحبا, اے غریبوں کے ناصر مرحبا, اے غریبوں کے مددگار مرحبا. جب بی بی کا سلام پہنچتا ہے کہا زینب سلام کہتی ہے, فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے. حبیب نے سر پیٹنا شروع کیا اور کیا کہنے لگے, اے حبیب کہاں تیرا مقام, کہاں زہرا کی بیٹی کا سلام.
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گیا انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. آغا التماس دعا کر رہے ہیں اپنے فرزند کے لیے, تراب نام ہے ان کا, علیل ہیں, زخمی ہیں. پروردگار بحق محمد و آل محمد, بحق شہداء کربلا, جملہ مریضوں کو بالخصوص اس مریض مد نظر کو جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما, جو مومنین صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, حزب اللہ لبنان کی مدد فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ افس و امان میں محفوظ فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نابود فرما. پروردگارہ اس ملک کو ناامن کرنے والوں کو نابود فرما. خدا بندہ اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے.
عرض بلا کیا ختم ہوئی, عاشورا بھی کیا ختم ہوا, عرض و سما میں گونج رہی ہے آ